السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع ہے مومن مریضوں کے لیے بعض ہدایات. اس سے پہلے کہ میں جمعہ کا خطبے کے اس موضوع پر بات کروں، ایک بھائی کی طرف سے ایک چھوٹی سی تنبیہ آئی ہے، اور بات بالکل درست ہے. میں نے پہلے بھی چاہا اس پہ بات کرنا، لیکن سبحان اللہ میں بھول گیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ دیر سے آتے ہیں مسجد میں، وہ باہر نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ روڈ کی اس طرف جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ صف منقطع ہوتے متصل نہیں ہوتی. اگر صف منقطع ہو متصل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے لیے لازم ہے جو لوگ مسجد سے باہر نماز پڑھتے ہیں، جو صف مسجد کے دروازے تک جا رہی ہے اس سے متصل ہو، پھر اس کے آگے پیچھے صفیں اسی جگہ پر ہوں تو کوئی حرج نہیں، یہ سب متصل صفیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ بعض لوگ فٹ پاتھ پہ اس طرف جاتے ہیں اور روڈ خالی ہوتا ہے، بیچ میں صف متصل نہیں ہوتی، وہ ان کی نماز نہیں ہے. وہ بعض لوگ جنہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے اپنے ٹھیلے کے قریب جا کے نماز پڑھتا ہے اور صفوں کو چھوڑ کے، اس کی نماز بھی نہیں ہے. چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے کوئی بھی فرض نماز ہو، نماز باجماعت کے لیے صف کا متصل ہونا لازمی ہے. خطبے کی طرف واپس آتے ہیں. مومن مریضوں کے لیے بعض ہدایات. یہ ہدایات سب کے لیے نہیں ہیں، مومنوں کے لیے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا کہ مومن ہوتا کون ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ایمان ان چھ چیزوں کا مجموعہ ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، اور چھٹے نمبر پر تقدیر پر، ایمان اچھی ہو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے. سب سے پہلے رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی ہے توحید، دوسرے لفظوں میں بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، یہ ایمان رکھنا اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ربوبیت میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اپنی الوہیت میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور اپنی اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اور یہ تین اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی کرے، جتنے بھی حقوق ہیں انسان پر، سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا فرض اس مسلمان پر جب یہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، جب یہ مکلف ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کا حق ادا کرے. اور سب سے عظیم حق ان تینوں حقوق میں سے توحید عبادت، اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود ماننا، اور پھر باقی جو ارکان ہیں ایمان کے پانچ، ان پر ایمان لانا ہے. یہ ہوتا ہے مومن. موحد متبع سنت. اب اس مومن کے لیے جب یہ بیمار ہوتا ہے، چند اہم ہدایات قرآن اور سنت کی روشنی میں. سب سے پہلے مریض کو جاننا چاہیے، رحمک اللہ، مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ان گنت نعمتیں ہیں. واللہ کوئی مخلوق گن نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اور سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مومن انسان کو نوازی ہے، جس میں اسلام کی نعمت سب سے بڑی ہے. وہ اسلام سے مراد توحید ہے، توحید نہیں تو اسلام بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ان بڑی نعمتوں میں سے صحت بھی ایک نعمت ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس عظیم نعمت سے دھوکے میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نعمتانی، دو نعمتیں، مغبون فیہما، جن میں دھوکے میں ہیں کون؟ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکے میں ہیں. کیا دھوکا ہے؟ ان کی قدر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتوں میں سے. کون سی دو نعمتیں ہیں؟ نمبر ایک الصحت، صحت. نمبر دو الفراغ، فراغت اور فرصت. دو عظیم نعمتیں ہیں الصحت والفراغ. اور جب یہ نعمت ہے تو پھر نعمت کا شکر بھی کرنا ہے، یہ نعمت کا حق ہے. جتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کے شکر کرنے والے ہوں. یعنی جب صحت ہے تو اس صحت کی نعمت کا ہم نے شکر کرنا ہے. ایک لفظ میں اگر شکر کی ادائیگی ہو تو کیا ہے؟ فرما برداری. نافرمانی نہیں کرنی. صحت اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دی ہمیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہے، صحت اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں فرما برداری سے. اور جب ہم فرما برداری کہتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکاۃ، صدقات، خیرات، والدین سے حسن سلوکی، رشتے کو جوڑنا، جتنے بھی فرائض ہیں، یہ سب بعد میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اگر یہ فرما برداری نہیں ہے تو پھر کوئی فرما برداری نہیں ہے. صحت مند کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا کرے. اور صحت میں جب وہ صحت مند ہو تو توحید کو سیکھے، سمجھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ادائیگی میں وہ سب سے آگے ہو. واللہ آج بہت سارے، میں انسان نہیں کہوں گا، مسلمان کہوں گا، ایسے مسلمان موجود ہیں جو کلمہ توحید کا صحیح معنی نہیں جانتے، صحت مند ہے، عافیت ہے، لیکن صحیح معنی جانتے نہیں ہیں. کب جانیں گے؟ اگر صحت میں نہ جان سکے تو کب جانیں گے؟ بعض لوگ ہیں، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ میں، جو بیماری میں سیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ، فرصت مل جاتی نا بیماری میں، بستر پر پڑھائی کیا کرے گا. اور کئی لوگ بیماری میں جا کے سدھرے ہیں اور توبہ کی ہے گناہوں سے. داغنا بھی علاج ہے لیکن سب سے آخری علاج ہے. اور بعض لوگ داغنے سے سدھرتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الغرض، دوسرے نمبر پہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ صحت نعمت ہے اور اس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور شکر فرما برداری سے ہوتا ہے، فرما برداری سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اتباع سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب سے بڑی فرما برداری ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جان لینا کہ مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے شر سے اور خیر سے، اور تمہاری واپسی ہماری طرف ہے. اور شر میں سے مرض بھی ایک شر ہے، تکلیف ہے، درد ہے، کمزوری ہے، اور ایک مرض میں کئی اور بھی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن مریض کو، مومن مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مرض سے آزمایا ہے. جب آزمائش کی ہم بات کرتے ہیں، آزمائش کا مطلب ہے امتحان، اور امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. مومن مریض امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اس مومن مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے آزمایا کہ یہ صبر کرنے والا بن جائے. صبر کرنا چاہیے بیماریوں پر، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. بے صبری جلد بازی سے کام نہیں چلے گا، زبان درازی سے کام نہیں چلے گا، بے ایمانی سے کام نہیں چلے گا، صبر اور تحمل سے کام چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بیمار کو اس لیے بیمار کیا ہے تاکہ یہ بیمار جان لے کہ صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بعض لوگ زندگی بھر صبر نہیں کرتے، بیمار میں بھی بے صبرے رہتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. اور جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سر فہرست آتا ہے. صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. سبحان اللہ، ان وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کتنی اچھا بندہ ہے. انہ اواب، بار بار رجوع کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کے امر میں تعجب ہوتا ہے. کیا تعجب ہے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے. مومن ہے تو سارے کے سارے امور خیر پر ہی ہوتے ہیں کیونکہ مومن ہے.
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن,
اور یہ خیر ہر معاملے میں ہر امر صرف مومن ہی کے لیے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں,
ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له,
جب اچھے معاملات ہوتے ہیں, جب اسے کوئی خوشی میسر ہوتی ہے, آسانی میسر ہوتی ہے, کوئی اچھائی کوئی بھلائی اپنے رب سے اسے ملتی ہے, شکرا تو شکر کرنے والا بن جاتا ہے. فکان خیر اللہ, تو اس کے لیے یہ شکر کرنا خیر ہے.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ
ضَرَّاءٌ, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی ناگواری پہنچتی ہے, کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے,
صبر,
تو صبر کرنے والا بن جاتا ہے. فکان خیر اللہ, تو یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے. عجب ہے کہ نہیں, یہ مومن ہوتا ہے. انسان کی جو معاملات ہیں, جو امور ہیں, دو قسم کے ہیں, یا اچھے ہیں یا برے ہیں. اچھے ہیں تو شکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو, اس مومن کو نعمتوں سے نوازا اس لیے ہے تاکہ شکر کرنے والا بن جائے. فکان خیر اللہ. اور دوسرے قسم کے جو معاملات ہیں, برے معاملات, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, کس لیے آزمایا ہے؟ تاکہ صبر کرے. مومن نے کیا کیا؟ فصبر, صبر کیا اس نے. فکان خیر اللہ, تو اس کے لیے صبر کرنا خیر ہے. تو مومن ہمیشہ خیر میں رہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں خیر میں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ مومن ہے, ایمان کے نور سے معاملات کو طے کرتا ہے. جب ایمان دل میں بس جاتا ہے تو اس کی مٹھاس پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو صبر کرنا ہے بیماری پر, اور اسے اللہ تعالی نے آزمایا ہے. چوتھے نمبر پہ, مریض یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے اسے اس لیے آزمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی اسے پسند فرماتا ہے, اللہ تعالی کا محبوب ہے. عجیب بات ہے, اللہ تعالی اپنے پیاروں کو تکلیف دیتا ہے, بیماری میں مبتلا کرتا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں, اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے برداشت کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے بعد ان کے صحابہ نے, ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان عظم الجزاء ما عظم البلاء, اجر و ثواب کی عظمت جڑی ہوئی ہے آزمائش کی عظمت سے. جتنی زیادہ آزمائش ہے اتنی ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. جتنی زیادہ تکلیف ہے, بلا ہے, مصیبت ہے, جتنی بڑی مرض ہے, اتنی ہی زیادہ اس کا اجر ہے، دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے کسی نہ کسی مصیبت سے، کسی نہ کسی پریشانی یا تکلیف سے، اور مرض بھی ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف ہے۔ ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، جس پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فله السخط، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے، کیونکہ تم مومن ہو۔ کافر کے لیے عذاب ہے، مومن کے لیے آزمائش ہے، اور یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی اس تکلیف سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے مریض ہیں میں نے دیکھے بھی ہیں، ان کو سونا بھی ہے اور کئی کئی علاج بھی کیا ہے، واللہ تعجب ہوتا ہے، رونا دھونا ہے، چیخ و پکار ہے، بد زبانی بد کلامی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، بے ایمانی کی سب سے بڑی علامت، شوگر کی تکلیف ہے، یہ بلڈ پریشر کا مرض ہے، یہ کوئی پرانی موزی مرض لگی ہوئی ہے، آہیں بھرتا رہتا ہے، لوگوں سے شکایت کرتا رہتا ہے، ہے میں بڑی مصیبت میں ہوں، ہے ایک تکلیف ختم میں دوسرے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے میں مر گیا، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ مومن ایسے کہتا ہے؟ مومن ایسے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں بے ایمان ہوں، اتنی کمزور ایمان ہے میرا کہ میں اپنے رب کی اس آزمائش میں ناکام ہو چکا ہوں، اور یہ ان میں سے بعض کفریہ کلمات ہیں کہ صرف اللہ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، اللہ کو رحم نہیں آتا، کفریہ کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، واللہ ظلم نہیں کرتا، جس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کفر باللہ ہے۔ سبحان اللہ، ولا یظلم ربک احد، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں آزمایا ہے؟ اگر مومن ہوتے تو تمہیں یقین ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے اس بیماری سے آزمایا ہے کیونکہ وہ تمہیں پسند فرماتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، بیماری گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ مریض کو جان لینا چاہیے کہ تکلیف بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، اور بلندی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی کو بخار کو گالی دیتے ہوئے سنا، بخار کسی کو ہوا، بے صبرہ ہو گیا اور بخار کو گالی دے دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخار کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، بخار مریض کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ لوہے کا زنگ صاف کر دیا جاتا ہے لوہے سے۔ سبحان اللہ۔ اور جب دنیا میں جو چھوٹے گناہ ہیں اس بیماری سے کفارہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بلند درجات ہیں، یعنی جب مر جائے گا قبر میں آرام ہے، سکون ہے، کوئی کفارہ کو کچھ بچا نہیں ہے، دنیا میں اس کے کفارہ ہو چکا ہے، میدان محشر میں آرام ہے اور سکون ہے، پر سرات بھی آرام سے پار کرنا ہے اور جنت میں بھی سکون سے داخل ہونا ہے۔ تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ اس بیماری سے اس کا کفارہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے بھی کفارہ ہو جاتا ہے، کانٹے کا چبھنا۔ بعض لوگوں کو کانٹا چبھتا ہے کہ ہائے مر گیا، وہ موت منہ پہ کھڑی ہوتی صبح شام، کیا مرتبہ مر گیا، خوش ہے؟ نہیں، خوش تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے اسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے، کیا اللہ کی مرضی کے بغیر تکلیف پہنچی ہے؟ نہیں، واللہ کانٹا بھی اللہ کی مرضی سے چبھتا ہے، واللہ کسی کو کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے۔ ہاں آپ دیکھ کے پاؤں رکھیں، احتیاط سے کام لیں، اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پہ صبر کر لینا چاہیے۔ چھٹے نمبر پہ مریض کو مرض کی حالت میں فرائض کی ادائیگی صحیح طریقے سے جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ کرنی چاہیے، فرائض کی ادائیگی جن میں سب سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، توحید کو جاننا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ادب دیکھیں اور عبارت جملہ دیکھیں، مرض کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جب وہ مجھے بیمار کرتے وہی مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ بیماری کیا ہے؟ نقص ہے، عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، میں ہوا ہوں، کیونکہ نقص اور عیب مخلوق میں ہوتی ہے، خالق میں نہیں ہوتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، ہر مریض کو یقین کر لینا چاہیے کہ شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مریض کو سب سے پہلے توحید سیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مرض دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ مرض میں بھی توحید ہے، اور یہ سب سے پہلا فرض ہے، اور یقیناً کئی مریضوں نے توحید کو مرض کی حالت میں ہی سیکھا ہے، بستر پر پڑا ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، شدید بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا رہا ہے۔ مشرکین عرب جب شدید تکلیف میں ہوتے تو کسے پکارتے تھے؟ جب سمندر میں کشتی پر سفر کرتے اور طوفان آ جاتا، کسے پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اور خشکی میں، اچھے حالات میں، اللہ کو پکارتے تھے اور معبودوں کو بھی پکارتے تھے۔ عام حالات میں شرک کرتے تھے اور شدید مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، توحید کرتے تھے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ بعض ایسے مریض ہیں جو ہمیشہ شرک کرتے رہتے ہیں، نہ تو صحت مندی میں توحید سیکھی ہے اور نہ کبھی خیال آیا کہ توحید ہوتی کیا ہے، اور نہ مرض کے حالت میں اس نے رب کو پکارا ہے۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دعا مانگتے ہیں شفا کی، بعض یا حسین کہتے ہیں، بعض یا غوث کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ مرض کی حالت میں ہو، بستر مرگ پہ ہو، مر سکتے ہو، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ انسان جس چیز پہ زندہ رہتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آزمائش میں بھی وہ اسی مصیبت میں ڈوبے رہتے ہیں جس پر وہ زندہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک یہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ جو بدلنا چاہتے ہیں اور خیر کی طرف جانا چاہتے ہیں، توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو پھر ان کو ابھی اسی وقت بدلنا چاہیے، توحید کو سمجھنا چاہیے۔ جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے وہی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ابھی بھی نہیں کیا، یہ تبدیلی اپنے اندر نہیں لائی، مرض کی حالت میں بھی نہیں لائی، تو پھر یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے مرنے میں کوئی خیر ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری صلات، نماز، دعا، پکار، میرا نسک، میری عبادات، میری قربانی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے یہ عبادات صرف کرتا رہا، جس کے لیے زندگی میں، جسے زندگی میں پکارتا رہا، دعا کرتا رہا، جس کے لیے قربانیاں کرتا رہا، جس نے سیدنا علی کے لیے قربانیاں کی ہیں زندگی میں، سیدنا علی کو پکارتا رہا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا رہا ہے، اس کا جینا مرنا بھی اسی کے لیے ہے، اور مرض کی حالت میں بھی اسے توفیق نہیں ہوگی۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اور اپنے دل سے یقین کے ساتھ توحید کو سمجھا ہے اور سیکھا ہے اور زندگی کو بدلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تبدیلی اپنے دل کے اندر سے ہوتی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ فرائض کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے مریض نے؟ جی ساتویں نمبر پہ. توحید کے بعد جو دوسرا رکن ہے اسلام کے ارکانوں میں سے نماز ہے, اور اکثر مریض نماز پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. سب سے بڑی غلطی مریض سے توحید کی حالت میں ہوتی ہے, بتا رہا ہوں میں, توحید کے حق میں, اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتی ہے. آج اکثر مسلمان شرک میں مبتلا ہے, صحت مندی کی حالت میں اور مرض کی حالت میں. چلو مرض کی صحت مندی میں تو وقت نہیں ملا, نہیں پتا چلا, لیکن مرض کی حالت میں کم سے کم اپنے آپ کو سدھار لو. کیا پتا کہ یہ آخری مرض ہو, اس کے بعد زندگی نہ رہے اور دوبارہ موقع ہی نہ ملے. تو بہترین موقع ہے توحید کو سیکھنے کا, اور توبہ دل سے کر کے فوراً شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف آ جاؤ. صرف یہ کہنا ہے, یہ دل کے یقین کے ساتھ کہ علی مشکل کشا نہیں ہے, علی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, اور صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما, اے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما, یہی کچھ کرنا ہے. مشکل ہے, کسی اسکول مدرسے میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا شروع کر دو, اگر اسی پہ خاتمہ ہوتا ہے واللہ خیر ہے. الغرض ساتویں نمبر پہ فرائض کی ادائیگی میں سے نماز کیسے پڑھے مریض کی نماز. یاد رکھے نماز ساقط نہیں ہوتی, اور توحید کے بعد سب سے زیادہ غلطی نماز کی ادائیگی میں ہوتی, اقامت الصلاۃ میں ہوتی ہے. شاید ہمارا سسٹم ہی خراب ہے, جہالت عام ہے, ہسپتالوں میں بھی سسٹم اکثر خراب ہے. اللہ کا شکر ہے اس توحید اور سنت کے ملک میں تو کافی آسانی ہے, یہاں پر بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ نماز کے اہتمام ہے. الغرض تو مریض کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ مریض کی نماز یاد رکھیں, چند اصول ہیں ان کو یاد کرنا لازمی ہے. سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی جب تک سانس جاری ہے اور عقل کام کر رہی ہے. اگر عقل نے کام چھوڑ دیا یا یہ سانس رک گئی, موت آ گئی, تب تو نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی ہے, ختم. لیکن اگر سانس جاری ہے اور عقل کام کر رہی ہے, یعنی اپنے ہوش و حواس میں ہے یا مریض, لیکن حرکت نہیں کر سکتا, جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا, اگر یہ حالت ہے تب بھی نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی. یعنی یہ سب سے بدترین حالت ہے, آپ خود سوچیں. اور اس کے علاوہ جو حالتیں ہیں, جو صورتیں ہیں, اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کے پڑھے, اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے, ٹھیک ہے نا, کروٹ پہ پڑھے, دائیں کروٹ پہ نہیں پڑھ سکتا تو سیدھے لیٹے ہوئے پڑھے. اگر وہ اچھا لیٹ کے کیسے پڑھے, سر کے اشارے سے, اگر سر میں حرکت ہے. یعنی بعض وقت آپریشن ہوتا ہے, آپریشن میں مریض جو ہے آپریشن کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے سر کو ہلا سکتا ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا آپریشن کی وجہ سے, تو اس کو اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھنی چاہیے. انگلی کے اشارے سے غلط ہے, انگلی سے اشارے سے جس نے بھی نماز پڑھی باطل نماز ہے, اس کا کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, یہ جاہل لوگوں کی جہالت ہے. اگر سر میں حرکت ہے اسے ایما کہتے ہیں, سنت سے ثابت ہے. ایما کہ سر اگر سیدھا ہے, اگر آپ نے رکوع کرنے تھوڑا جھکا دیں, سجدے کے لیے اور جھکا دیں, تھوڑا فرق ہو سجدے میں اور رکوع میں, لیکن سر کی حرکت سے آپ نے نماز پڑھی, اسے ایما کہتے ہیں. اگر سر بھی حرکت نہیں کرتا, آنکھوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن انگلی کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے. اچھا نماز سے پہلے طہارت, طہارت بھی فرض ہے, شرط نمازوں کے شروط میں سے. طہارت کیسے کرنی ہے, اور اکثر غلطی طہارت میں بھی ہوتی ہے, یاد رکھیں. جو وضو کر سکتا ہے تو وضو کر لے, جو وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، جو دونوں نہیں کر سکتا ان دونوں کو بغیر نماز پڑھ لے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ قاعدہ ہے۔ دو مریضوں کی مرض برابر نہیں ہوتی، ان کی طاقت و قدرت بھی برابر نہیں ہوتی۔ جس کے اندر جتنا طاقت ہے اتنی اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات، نماز کو طہارت کسی فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے، یہ عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور آسانی ہے۔ اور قاعدے اور فقہ قاعدے، المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی کھینچ لاتی ہے، جتنی زیادہ مشقت ہو اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ تو طہارت کرنی چاہیے، مکمل وضو جو وضو کر سکتا ہے۔ سر کا درد ہے، تھوڑا سا بخار ہے، یا ویسے کوئی چوٹ لگی ہے گھٹنے پہ اور وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے، مکمل وضو کر لے۔ اگر خود وضو نہیں کر سکتا، کوئی اور ساتھ ہی جس کو جو اٹینڈنٹ ہے مریض کا، جو رشتہ دار یا دوست کوئی بھی ہے، وہ اسے وضو کرا دے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، وہ خود بھی وضو نہیں کر سکتا، تو پھر تیمم کر لے۔ اگر کوئی مٹی نہیں لے کے آتا، تیمم کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اکثر اسپتالوں میں یہ بڑے مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں مریض کے، ہر مریض کے بیڈ کے نیچے مٹی رکھی ہوتی ہے تیمم کے لیے، اور ایک چھوٹا سا باکس میں نے دیکھا ہے جس میں مٹی ہے، یعنی آپ اس کو ایز گفٹ بھی مریض کے لیے۔ آپ عجب بات ہے کہ لوگ پھول لے کے جاتے ہیں، پھول کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی دوسرے کو دیکھا دیکھی پھول لے کے جاتے ہیں۔ مریض کو تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، عیادت کریں، کوئی تحفہ دے دیں، کوئی آپ اس کے لیے کوئی جوس وغیرہ لے کے دیں، فروٹ دیں، کچھ بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی اجازت ہے ہسپتال میں۔ لیکن اگر یہ ڈبہ جو میں نے دیکھا بڑا اچھا ہے، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے عربی میں اور انگلش میں۔ آپ وہ ڈبہ لے لیں، اس پہ سنت طریقہ کیا وہ بھی بتایا ہوا ہے، مریض کو گفٹ کر دیں۔ جتنی دفعہ وہ اس تیمم سے طہارت کر کے نماز پڑھے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، قیمت 20 سے 30 ریال زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، اتنی اس کی قیمت ہے۔ الغرض تو تیمم کر رہے، نہیں کر سکتا فاقد الطہورین، جو دونوں طہور کو فاقد ہے، نہیں کر سکتا، نہ وضو کر سکتا ہے اور نہ ہی تیمم کر سکتا ہے، تو وہ نماز پڑھ لے اپنی حالت میں۔ بعضوں کو کیتھیٹر لگا ہوتا ہے، پیشاب کی نالی لگی ہوتی ہے اور پیشاب اسے مسلسل جاری ہوتا ہے، وہ ہر نماز کے لیے طہارت کر لے، وضو کر لے اگر کر سکتا ہے، نہیں تو تیمم کر لے، اور پھر اگر پیشاب جاری بھی ہوتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ لے، لیکن ہر نماز کے لیے وہ طہارت کر لے۔ اور مریض کے لیے بھی اجازت ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر لے، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء، کیونکہ اس کے لیے بار بار وضو کرنا طہارت کرنا مشکل ہے، تو جمع الصلاۃ بغیر قصر کے، قصر نہیں کرے گا کیونکہ مسافر نہیں ہے، جمع کی اجازت ہے مرض میں تکلیف میں، تو ظہر کو عصر کے ساتھ 4 رکعت ظہر 4 رکعت عصر پڑھ لے۔ اور اگر بہتر ہے کہ 4 جو ظہر کی جو 4 رکعت وہ آخری وقت میں پڑھے، اور عصر کی 4 عصر پہلے وقت میں پڑھے، جمع عصوری اسے کہتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتا، مشکل ہے ہسپتال میں، تو پھر کسی وقت میں بھی، چاہے ظہر کے وقت میں ظہر عصر پڑھ لے، اور چاہے عصر کے وقت میں ظہر پہلے عصر بعد میں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے۔ اور مغرب اور عشاء بھی، فجر کو جمع نہیں کیا جا سکتا، نہ ظہر کے ساتھ نہ عشاء کے ساتھ، فجر ایک نماز ہے جو الگ سے پڑھی جاتی ہے، اور باقی ظہر اور عصر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، یہ جمع ہے۔ آٹھویں نمبر پہ، مریض کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے، مسنون ہے، اور فرض یہ ہے کہ حرام سے بچ کے اپنا علاج کروائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور علاج دونوں کو پیدا کیا ہے، فتداو ولا تداو بحرام، بس تم لوگ اپنا علاج کرو لیکن حرام سے علاج مت کرو. علاج کے جو حرام طریقے اس سے بچنا ہے, حرام ادویات سے بچنا ہے, اور حرام ادویات میں شراب شامل ہے, شراب حرام ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علاج کے لیے جائز ہے. ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی, وہ جب شراب حرام ہے تو اس میں شفا یقیناً نہیں ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ واقعی شراب سے بیماری بڑھ تو سکتی ہے, کم نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انستیزیا کے لیے جائز ہے, شراب انستیزیا نہیں ہوتی. یاد رکھیں شراب ایک مصیبت ہے, ام الخبائث ہے, جو خباثت کی ماں ہے اس میں شفا کہاں ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا حرام علاج جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جادو ہے. بارک اللہ فیک, جادو ہے. بعض لوگ, بعض مریض بے صبرے ہو جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے اپنا علاج کرواتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں شفا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. تو تعویذ لٹکانا شرک ہے, کیا شرک سے علاج ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سا جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد, تو اس نے یقیناً کفر کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ دیکھیں, یعنی فرمایا فقد کفر بانزل علی محمد علی رسول اللہ, علی محمد نام لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیونکہ اگر یہ جانتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسالت, توحید کی رسالت لے کے آئے ہیں, تو کبھی یہ جرم نہ کرتا, تو اس نے جانا ہی نہیں. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے. اور اگر وہ گیا تو ہے, اس نے دیکھا ہے, تعویذ نہیں لیا ہے, علاج نہیں کروایا ہے, تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہے. 40 دن کی نماز نہیں ہے. نماز پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, تو پھر پڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر فرض ہے, نہیں پڑھے گا تو کافر ہے, معافی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر جرم جو ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ درباروں پر جانا شرک کر کے اپنا علاج کروانا, اپنے مریضوں کا علاج کروانا, اور یہ سب سے بڑا جرم ہے واللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, کہا ہے واللہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, آسانی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. جس نے یقین, اپنے دل کے یقین کے ساتھ واللہ اس آیت پہ عمل کیا ہے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, اس کو آسانی کیسے, کب اور کہاں سے ملتی ہے اسے گمان تک نہیں ہو سکتا واللہ. اور میں نے ایک قصہ بھی بیان کیا تھا, ایک دل کے مریض کا, ایک کارڈیک سرجن ہے جو ملکوں میں, کئی ملک, غریب ملک میں جا کے وہ فری, ان کو پوری ٹیم ہے, فری آپریشن کرتے ہیں. اور وہ سلیکٹڈ کیسز جو زیادہ جوان, یعنی جن کی زندگی زیادہ متوقع ہوتی ہے, ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, ان کو پہلے آپریشن کرتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں, ان کو آپریشن کرتے ہیں, یعنی جن کے سروائیول ریٹ ان کے علم کے مطابق زیادہ ہوتا ہے ان کو پریفرنس دیتے ہیں. تو مغرب کے ملک میں گئے, وہاں پر ایک جگہ ایک کیمپ لگایا, تو وہاں پر مریضوں میں آئے اور ان کی جو لسٹ کی جو رولز ریگولیشنز, اس میں یہ بھی تھا کہ جو زیادہ یعنی عمر کا ہو اور جس کی عمر زیادہ بڑھی ہوئی ہو اس کو ہم نہیں رکھیں گے, وہ تو موت کے قریب ہے, اس کو کیا کریں گے ہم اس کا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہتے ہیں میں آؤٹ ڈور میں لسٹ بنا رہا تھا, مریض دیکھ رہا تھا, تو ایک مریض آیا, میں نے اسے دیکھا دروازے سے, بہت زیادہ موٹا تھا, وہ 2 قدم چلتا تھا, کچھ کہہ رہا تھا, 2 قدم چلتا تھا, اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا, کچھ چیئر بھی تھی اس کے ہاتھ میں, بیٹھتا تھا, سانس لیتا تھا, پھر چلتا تھا, پھر سانس لیتا تھا. تو سیدھا اس نے کہا اس کو رکھنا ہی نہیں ہے, یعنی یہ ڈسک کے جو ہمارے جو شرائط ہیں اس پر وہ اترتا ہی نہیں ہے, لیکن آ رہا ہے اس کو میں روک بھی نہیں سکتا ہوں. آ کے بیٹھ گیا, وہ راستے میں کچھ چیز دہرا رہا تھا, جب بیٹھا میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ بات پر کہہ رہا تھا. تو کہتے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے انویسٹیگیشنز کر دیا, ساری دیکھ لیا میں نے, مطلب اس کو نام لکھا, اس کو چیک بھی کیا, دل میں تو اس کو رکھنا ہی نہیں ہے, چیک کیا میں نے اس کو, سارا کچھ کر دیا. اور پھر جو نشے والا ہے, نسیزے والا, اس نے بھی بس میری طرف یعنی دیکھ کے, جیسے انسان نظروں سے دیکھتے ہیں نا کہ پتہ تو اس کو رکھنا ہی نہیں, ایک دل رکھ دیتے ہیں اس کا, اس نے بھی چیک کر لیا. تو پھر انہیں کہا ہم بتائیں گے کہ کس کو رکھنا ہے, کس کو ریجیکٹ کرنا ہے. وہ باہر انتظار گاہ میں بیٹھا تھا, لسٹ لگ گئی, اس کا نام نہیں تھا. تو پھر اٹھا, ڈاکٹر کی طرف گیا, بڑی مشکل سے اندر گیا. تو کبھی میرا نام لسٹ میں نہیں, میں سب سے زیادہ مریض لگ, جتنے بھی لوگ بیٹھے سب سے زیادہ میں مریض لگ رہا ہوں, کوئی چل رہا ہے, کوئی پھر رہا ہے, کوئی کیا ہے, تو میرا نام تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. کہتے نہیں جی ہم نے کچھ خاص شرائط ہیں اس پر آپ نہیں اترتے, تو ہم معذرت چاہتے ہیں. کہتے نہیں پریشن تو میرا تم لوگ کرو گے, اتنی دور سے میں آیا ہوں, میں کیسے واپس جا سکتا ہوں. انہیں کبھی ہم تو نہیں کر سکتے, نشے والا ڈاکٹر آ گیا, دو چار اور بھی ساتھ تھے وہ بھی آ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا بندہ نہیں مان رہا, تو نشے والا کہا اچھا آپ صبر کریں, انشاءاللہ آپ کا کچھ کرتے ہیں. برا وہ کسی اور شہر سے آیا تھا, تو پھر انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو واقعی شرائط میں نہیں اترتے, اس سے بہتر ہے جتنے اس پہ وقت لگنا ہے آپریشن پہ, ہم دو آپریشن اور کر سکتے ہیں تو کسی اور کی جان بچ سکتی ہے, اس کا رسک بھی بہت زیادہ ہے. الغرض ہوا کیا, سبحان اللہ, اس نے بار بار یہی کہا سب کو, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ بار بار اس کی زبان پہ تھا. سرجن صاحب کہتے ہیں کہ اب لسٹ جو ہے نا وہ ہفتے میں دو دن ہوتے یا تین دن, ایک روزانہ آپریشن نہیں ہوتے ہمیشہ. جن صبح آپریشن تھا اس سے ایک دن پہلے رات کو ہم مریضوں کو چیک کرتے ہیں جن کا نام لسٹ میں ہے, اور پھر تاکہ صبح ان کا ہم آپریشن کر دیں. اس دن اچھا رات کو راؤنڈ ہوتا ہے ہمیشہ, کہتے ہیں اس دن راؤنڈ سے نہیں کر سکا میں, ایک جگہ پہ دعوت تھی دوسرے قریبی شہر میں, مجبور کر دیا بعض لوگوں نے کہ بھی آپ ہمارے طرف آ کے دعوت دیں. وہاں پہ گیا تو میں نے کہا چلو واپس آ کے میں راؤنڈ کر لوں گا, تو جاتے جاتے رات کے 12 بج گئے تقریبا, مریض سو گئے. تو اس نے کہا میں نے راؤنڈ نہیں کیا کہ صبح جلدی اٹھوں گا فجر کی نماز کے وقت, اور نماز پڑھ فوراً چلا جاؤں گا, اور میں جا کے جلدی راؤنڈ کر کے جو لسٹ میں ان کو کون پہلے کون بعد میں, ہمیشہ جو سرجن وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کس کو پہلے رکھیں کس کو بعد میں رکھنا ہے. سبحان اللہ. اچھا جس دن اس کا نام رکھنے کے لیے صرف اسے تسلی دینے کو اس کا نام لکھ دیا تھا اس کے سامنے, بھائی دیکھو تمہارا نام ہے, یہ چلا جائے گا, جب آئے گا پھر ہم کوئی بہانہ بنا دیں گے, جب اس کو آپریشن کے لیے بٹھائیں گے کہہ دیں گے بھیا تمہارا نہیں ہو سکتا, کہ تمہارے ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے مزید کیے نہیں ہو سکتے, یعنی اس کو کچھ نہ کسی بہانے سے ایسے ریجیکٹ کر دیں گے. سرجن صاحب کہتے ہیں میں رات کو بہت لیٹ پہنچا, آیا پھر میں سو گیا, میری آنکھ کھلی دروازے کی دستک پر, میں نے جانا 6 بجے تھا, تقریباً 7:30 بج رہے تھے, بہت لیٹ ہو گئے, وہ مجھے بلانے تھے بھائی لسٹ تیار ہے آپ آئے نہیں, کہ جلدی سے میں اٹھا, آنکھ نہیں کھلی, جلدی سے میں گیا, کہتے میں ہاں جی کون سے پہلا مریض ہے, انہوں نے جو پیپر دکھایا جو ان کے انویسٹیگیشن سے کون سا, اچھا یہ پیشنٹ ہے یہ کرنا ہے, مریض دیکھا مریض پڑا ہوا تھا, ہاں بھائی اس کو نشہ دے دیا جلدی سے. اچھا اس نے یہ کہا کہ جو پہلے مریض کو جو لسٹ میں ہے اس کو نشہ دو, میں بھی آ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں. نشے نے نشہ دے دیا نشے والے نے. اچھا نشے والا جس نے انکار کیا تھا سبحان اللہ, اس کو گھر سے سعودی عرب سے یہاں پہ فون آیا بھائی کوئی ایمرجنسی, وہ وہاں پہ چلا گیا, اس سے گیا دوسرا ڈاکٹر آ گیا نشے کے لیے, ڈاکٹر صاحب نے اس کو نشہ دے دیا, اس کو سلا دیا, سرجن صاحب گئے جلدی سے, پہلے دیر ہو گئی تھی, اسے جا کے آپریشن شروع کر دیا, آپریشن ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا, اب اسے ریکوری روم میں لے گئے, ہاں بھی دوسرا مریض بھی تیسرا مریض بھی. اور جب سرجن صاحب نے کمرے سے نکلا آپریشن کے بعد, اور جا کے مریضوں کو دیکھنا چاہا, یہ سب سے پہلا مریض ہوش میں آ چکا تھا, تو سرجن نے دیکھا یہ کہاں سے آ گیا, اس کا آپریشن کس نے کیا ہے, کہتے جناب آپ نے کیا ہے, کہتے میں نے کب کیا اس کا آپریشن, یہ سب سے پہلا مریض یہ تو تھا، آپ نے تو کہا اس کو نشہ دو میں آ رہا ہوں. اس مریض نے اس کی طرف دیکھا اور کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سرجن کہتا ہے اللہ کی قسم اس نے سچ کہا ہے، جب وہ جسے شفا دینا چاہتا ہے تو اسے اللہ کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کے قانون کوئی سسٹم کوئی روک نہیں سکتا. کہتے واپس آ گئے ہم لوگ، کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون آیا، وہ مریض کہتا مجھے بھولتا نہیں زندگی میں. کہتے اس نے فون کیا، دعائیں دے رہا تھا، کہتا ہے میں پینٹر ہوں، یعنی پینٹر تھا، میرے پروفیشن پینٹر ہوں میں، لیکن بیماری کی وجہ سے کئی سالوں سے میں بیٹھ چکا تھا، کام نہیں کر سکتا تھا. اب آپریشن کے بعد میں تندرست ہوں اور میں اپنے کام کی جگہ سے تمہیں فون کر رہا ہوں، اور جب میں برش اوپر لے کے جاتا ہوں تمہاری دعا کر، تو نیچے بھی لے کے تمہاری دعا کرتا رہتا ہوں. کہتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں ایسے شخص کو ریجیکٹ کر رہا تھا جو میرے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے. میرے بھائی، ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو شفا دیں، اور کوئی مائک کا لال کسی کو شفا دے ہی نہیں سکتا، ہم سب اسباب ہیں. اگر کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو مدد کر دو اس کی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، رزلٹ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایز میڈیکل رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بھی کام نہیں آتی جب وہ چاہتا ہے جل شان و سبحان و تعالیٰ. الغرض واپس آتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کو اپنے دل سے یقین کے ساتھ ہر مریض کو چاہیے کہ واللہ اس پہ یقین رکھے. آسانی کب کہاں سے کیسے آتی ہے، واللہ ہمارے گمان تک نہیں ہے. اس کو ڈاکٹر دیکھے کس طریقے سے اس کی چلا گیا، دیر سے آیا، لسٹ نہیں دیکھے، راؤنڈ نہیں کیا رات کو، دوسرے کو مصیبت چھوٹی سی پڑ گئی، جو نشے والا تھا وہ چلا گیا، اس کا دوسرا آگے سٹوری کا پتہ نہیں نشے والے کو کہ ہوا کیا، یہ مریض کون ہے، جب لسٹ میں نام لکھے تو ٹھیک ہے اس کو کر دیا. سبحان اللہ. تو ہمیں مدد کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کی جتنی بھی ہو سکتا ہے. الغرض آٹھویں نمبر پہ، نواں نمبر ہے، ہاں نواں نمبر ہے، ہسپتال کے اندر رہتے ہوئے مریض کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، جیسے جتنا وہ کر سکتا ہے. اگر عورت ہے تو اس کو اپنا حجاب کرنا چاہیے غیر محرم مردوں سے، اور اگر مرد ہے تو اس کو بھی اپنے آنکھوں کو جھگا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل سسٹم ایک خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر نرسیں کام کرتی ہیں، وہ نرسیں کسی کے محرم نہیں ہوتی، اور نرس کو بغیر وجہ کے دیکھنا یا اس سے بات کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو مریض کو چاہیے کہ شریعت کی پابندی اگر صحت مندی میں نہیں کی تو کم سے کم مرض کی حالت میں تو کرنی چاہیے نا، کرنے تو ہمیشہ چاہیے لیکن مرض کی حالت میں خصوصی طور پہ. اور عورت کو پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ضرورت کے لیے ڈاکٹر اسے دیکھ سکتا ہے. اور یہ بھی خرابی ہے کہ بعض کپڑے جو ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس کے لیے ڈاکٹر کو نصیحت تو انشاءاللہ کبھی کروں گا میں، ایک الگ سے اسے خطبہ ہونا چاہیے کہ بعض اہم ہدایات اور نصیحتیں ڈاکٹروں کے لیے ہیں. لیکن مریض کو چاہیے اور اس کے اٹینڈنٹ خصوصی طور پہ ان کو چاہیے کہ پردے کا خاص خیال رکھیں. اور دسویں نمبر پہ، مریض کی عیادت کے تعلق سے آخر میں ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں مریض ہیں یا وہ جو مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر مریض کی عیادت ہو تو اس کے لیے دعا کرنی ہے اور کہنا چاہیے لا بأس طہور انشاء اللہ، اور دعائیں دینی چاہیے. زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے، نہ مریض کو پریشان کرنا چاہیے، اور مریض کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے لیے کوئی شخص آتا ہے عیادت کے لیے تو صبر تحمل سے کام لے، وہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، مرض اپنی جگہ پہ ہے، تکلیف اپنی جگہ پہ ہے، بعض مریض جو ہیں وہ کچھ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یا زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں یا ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر عیادت کرنے والا تنگ کرنا شروع کر دے تو مریض کا حق ہے، پھر اس یہ بھی کہہ سکتے ہیں بس سر نہ کھاؤ یہاں سے چلے جاؤ اگر ضرورت پڑ جائے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ہسپتال کا یا مریض کا کوئی فرق کوئی فکر نہیں ہے، جا کے بیٹھے ہیں, مریض بیچارہ پڑا ہوا ہے, اپنی مرض مبتلا ہے, دو لوگ گپے لگا رہے ہیں, کبھی سیاست چھیڑی ہوئی ہے, کبھی کسی غیبت ہو رہی ہے, کبھی کسی کی کیا بات ہو رہی ہے, کوئی گنگنا رہا ہے, کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی کلپ دکھا رہا ہے, کوئی گانے سن رہا ہے, یہ کیا عیادت ہے؟ یہ تو ایسے کو تو بھگانا چاہیے کہ نہیں؟ بہرحال ادب کے دائرے میں ایک کو نصیحت کریں, بھگائے نہیں اور صبر تحمل سے کام کرنا چاہیے. اتنی کافیات کے درس میں انشاءاللہ ڈاکٹروں کے لیے کوئی خاص ہدایات اور نصیحت کے لیے الگ سے خود پر انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, منہج سلف پر گامزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو, سب مسلمانوں کو ہر مرض سے مکمل شفا عطا فرمائے اور ہر مصیبت سے اور ہر شر سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.